अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के साथ भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने खबरदार किया है कि दुनिया को अगली वबा के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के शिकार 1113 मरीज दम तोड़ गए हैं और 75,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। आलमी वबा से मुतासर मुल्कों की फहरिस्त में भारत दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 5 अमवात और 300 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खबरें अब तफसील के साथ। चीन का कहना है कि कोरोना वायरस की वबा के बाद बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान बाहमी तआवुन और एतमाद गहरा होने की वजह से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने ये बात पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के उस बयान को सराहते हुए कही जिसमें वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान का इक्तिसादी मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा हुआ है। तजियाकारों का कहना है कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मनसूबे के हजम की वजह से पाकिस्तान और चीन के इक्तिसादी ताल्लुकात में गैर मामूली वसत नजर आ रही है, लेकिन उनका कहना है कि पाकिस्तान मगरबी ममालिक खासतौर पर अमरीका के साथ भी अपने ताल्लुकात को पायदार बुनियादों पर उस्तवार रखने का ख्वाहां है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिले मोहम्मद में मार्बल की एक कान में तोदा गिरने से मरने वालों की तादाद 19 हो गई है, जबकि मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिश की जा रही है। तहसील साफी में मार्बल की कान में तोदा गिरने का वाकया सोमवार की शाम को पेश आया था और उस वक्त से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इस वाकये से चंद महीने कबल भी इसी इलाके में मार्बल कान गिरने से 10 अफराद हलाक हुए थे। विफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत ने अगरचे मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के मसाइल के हल पर गुज़श्ता हफ्ते इत्तेफाक राय तो कर लिया है, मगर अब दोनों जमातों की जानिब से कराची के मसाइल के हल के लिए ज्यादा वसाइल खर्च करने के दावों पर एक दूसरे पर शपथ ले जाने की कोशिश की जा रही है। एक जानिब सूबाई हुकूमत का कहना है कि कराची की तरक्की के लिए आइंदा 1 से 5 साल के दौरान 750 अरब रुपए के मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे, जबकि दूसरी जानिब विफाकी हुकूमत ने वाजह किया है कि वो सूबाई हुकूमत के दावों के बरक्स 736 अरब रुपए 5 बड़े मनसूबों पर खर्च करेगी। उधर तजियाकारों का कहना है कि दोनों जमातों के दावों की असल वजह एक दूसरे पर अदम एतमाद है। पाकिस्तान की खवातीन सहाफियों का कहना है कि ऑनलाइन हरासगी के मसमूम और घिनौने हमले उनके काम, ज़हनी सेहत और सलामती को मुतासिर कर रहे हैं और ये कि सिन्फी बुनियाद पर हमले महज बदज़बानी, बदनाम करने और जबर तक महदूद नहीं है। खवातीन सहाफियों ने अपने 6 निकाती मुतालबात पेश करते हुए विफाकी हुकूमत से बयान से आगे बढ़कर अमली इकदाम करने पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म के डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन डॉक्टर अरसलान खालिद कहते हैं कि बदज़बानी और गलत खबरों को काबिल कबूल करार नहीं दिया जा सकता और इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के कानून के तहत सोशल मीडिया के हवाले से कवायद ज़वाबित जल्द काबीना से मंजूर किए जाएंगे, जिसे वो तवक्को रखते हैं कि सब खुशामदीद कहेंगे। भारत और चीन के वज़राए खारजा एस जयशंकर और वांग यी के दरमियान 10 सितम्बर को रूस की दारुलहुकूमत मॉस्को में होने वाली मुतवक्के मुलाकात से दूर कबल एक बार फिर मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों मुल्कों के माबेन सरहदी कशीदगी में इजाफा हो गया है। चीन ने दावा किया है कि भारतीय फौजियों ने पीर की शाम को पीगोंग झील के जुनूबी साहिल पर LAC उबूर की और वार्निंग शॉट्स फायर किए। भारत ने इस इल्जाम की तरदीद की है, जबकि भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर का कहना है कि सरहद पर सूरत हाल इंतहाई संगीन है और सियासी सतह पर गहरे मुजाकरात की मुतकाजी है। अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्ला सालेह ने खबरदार किया है कि अमन मुजाकरात से ये मुराद हरगिज नहीं है कि तालिबान की अख्तार और ख्वाहिशात के आगे सर झुकाया जा रहा है। वह आज मंगल के रोज काबुल में साबिक कमांडर अहमद शाह मसूद की 19वीं बरसी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने वाजे किया कि अमन बातचीत के दौरान अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ कोई चीज कबूल नहीं की जाएगी। अमरुल्ला सल्लाह का कहना था कि तालिबान को ये बात याद रखनी चाहिए कि मुल्क चंद अफराद की मिल्कियत नहीं है और मुल्क के तमाम हिस्सों में लोगों ने मौजूदा हुकूमत के क्याम के लिए कुर्बानियां दी हैं। साबिक नायब सदर करीम खलीली ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालिबान को अफगानिस्तान में दोबारा अपनी अमारत कायम करने का ख्याल तर्क कर देना चाहिए। उधर कौमी इफाम तफहीम की आला काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने अपने खिताब में बताया कि हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन बातचीत जल्द शुरू होने वाली है। खबरें खत्म हुई।
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اس رپورٹ سے، چین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے بعد بیجنگ اور اسلام آباد کے درمیان باہمی تعاون اور اعتماد گہرا ہونے کی وجہ سے پاکستان اور چین کے تعلقات مضبوط ہوئے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان کو سراہتے ہوئے کہی، جس میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کا اقتصادی مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے حجم کی وجہ سے پاکستان اور چین کا اقتصادی تعلقات میں غیر معمولی وسعت نظر آ رہی ہے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان مغربی ملکوں، خاص طور پر امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو پائیدار بنیادوں پر استوار رکھنے کا خواہاں ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
چین کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ رواں سال کرونا وائرس کی عالمی وبا کے بعد چین اور پاکستان کے درمیان باہمی اعتماد اور تعاون بڑھنے سے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لن جیان کے بقول سی پیک اتھارٹی قائم ہونے کے بعد چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی تعمیر میں نئی پیش رفت ہوئی ہے۔ ان کے بقول چین پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے پر تیار ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب حال ہی میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کا اقتصادی مستقبل چین کے ساتھ وابستہ ہے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار حسن عسکری کا کہنا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں کی بر وقت تکمیل سے ان کے بقول پاکستان اور چین کے اقتصادی تعلقات مزید گہرے ہوں گے۔
اگر آپ سی پیک کو سامنے رکھیں تو اس سے بڑا پروجیکٹ تو یہاں پاکستان میں کوئی ہوگا نہیں، تو لہذا اس کا ایک وسیع اقتصادی جو ہے امپیکٹ ہے اور رہے گا، اور پھر چونکہ لنکیجز روڈ کے اگر مکمل ہو جاتے ہیں تو یہ بڑا ایک اہم قسم کا پروجیکٹ ہے، جس کو یہ اگر مکمل کر لیں اور چلا لیں تو اس سے میرا خیال ہے اکانومیوں میں انٹر ڈیپینڈنس جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ چین کو بھی ضرورت ہے اس کی ویسٹرن چائنا کو ڈیولپ کرنے کے لیے، پاکستان کو اکنامک ریزنز کی وجہ سے ہے۔
تجزیہ کار حسن عسکری کا مزید کہنا ہے کہ بیجنگ اور اسلام آباد کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے باوجود ان کے بقول اسلام آباد واشنگٹن کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو اہم قرار دیتا ہے، اور ان کے بقول ماضی میں پاکستان اور امریکہ کے نہایت قریبی تعلقات رہے ہیں۔
امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو دیکھیں، جب امریکہ کے پاکستان کے ارد گرد مفادات وسیع ہوتے ہیں پاکستان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جب وہ گر جاتے ہیں مفادات تو پاکستان کی اہمیت بھی گرتی ہے۔ تو اس وقت امریکہ کے ہاں کوئی اتنے وسیع مفادات پاکستان کے ارد گرد ہمیں نظر نہیں آ رہے، جس کے لیے پاکستان کا ہونا کریٹیکل ہے۔ البتہ امریکہ چاہے گا کہ پاکستان چین کے اتنا قریب نہ جائے جتنا کہ بیانات سے لگتا ہے کہ پاکستان جائے گا۔
تاہم تجزیہ کار حسن عسکری کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ اسٹریٹجک اور اقتصادی شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعلقات کے باوجود ان کے بقول پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو پائیدار بنیادوں پر برقرار رکھنا چاہے گا۔ یاد رہے کہ حال ہی میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا اقتصادی مستقبل چین کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن ان کے بقول پاکستان کسی ایک کیمپ میں شامل نہیں ہونا چاہتا، اور وزیراعظم عمران خان کے بقول امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات چند سال پہلے کی نسبت بہترین ہیں، کیونکہ ان کے بقول پاکستان افغانستان میں امن کے معاملے میں امریکہ کا شراکت دار ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع مہمت میں سنگ مرمر کی کان میں تودہ گر جانے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 19 ہو گئی ہے، جبکہ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ تحصیل صافی میں سنگ مرمر کی کان میں تودہ گرنے کا واقعہ سوموار کی شام کو پیش آیا، اور اس وقت سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس واقعے سے چند مہینے قبل بھی اسی علاقے میں ماربل کان گرنے سے 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حفاظتی انتظامات اور غیر تکنیکی طریقوں سے کٹائی کے سبب پاکستان میں معدنیات کی کانوں میں اکثر حادثات ہوتے ہیں۔ پشاور سے شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
پشاور سے ملحقہ قبائلی ضلع مومن کی تحصیل صافی میں زیارت کے مقام پر سنگ مرمر کے اکان میں سوموار کی شام کو تودہ گرنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 19 ہو گیا ہے، جبکہ دیگر لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے کاروائیاں کی جا رہی ہے۔ حکام نے بتایا کہ زیارت میں ماربل کان میں پہاڑی تودہ اس وقت گرا جب کان کن کام کر رہے تھے۔ تودہ گرنے سے متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے پی ڈی ایم اے کے عہدیداروں نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ امدادی سرگرمیاں پوری طور پر شروع کر دی گئی تھی اور سوموار کو رات گئے 11 افراد کی لاشیں نکال لی گئی تھی، جبکہ دیگر افراد کی لاشیں منگل کے روز نکال لی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر برائے لیبر شوکت علی یوسفزئی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
دیکھیں واقعہ تو ہوا ہے لیکن اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں کہ ڈپارٹمنٹ خود اور ریسکیو ٹیمیں یہ ساری لگی ہوئی ہیں، ریسکیو آپریشن شروع ہے، کل سے شروع ہے۔ آپ دیکھیں کافی مشکلات بھی آئی ہیں، تقریباً 19 کے قریب ریکوریاں ہو چکی ہیں ابھی تک، اور تقریباً 6-7 زخمی ہیں، اور ابھی کچھ لوگوں کی مسنگ ہے جو ابھی کنفرم تو نہیں ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ 2-3 مسنگ ہیں۔
ضلع مومن کے ڈپٹی کمشنر افتخار عالم نے جے وکو پر ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ ملبے تلے مزید افراد کی اطلاعات ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرنے والوں میں اکثریت مزدوروں کی ہے، مگر ان میں ڈرائیور اور ٹھیکیداروں کی منشی بھی شامل ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے بھاری مشینری بھی پہنچ چکی ہے۔ صوبائی وزیر شوکت علی یوسفزئی نے کہا کہ ہلاک ہونے والوں کے لواحقین اور زخمیوں کو معاوضہ بھی ادا کیا جائے گا۔
جو ان کا وہ بنتا ہے نا تھرو کمپنسیشن تھرو لیبر ڈپارٹمنٹ جو بنتا ہے، وہ 6 لاکھ روپے ایک ہے اور 3 لاکھ روپے دوسرا ہے، تو وہ انشاءاللہ 9 لاکھ روپے پر ہیڈ ہم دیں گے انشاءاللہ۔
ضلع مومن سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر صحافی گل محمد مومن کا کہنا ہے،
پہلے بھی 10 سے زیادہ افراد اس کے قلعے نیچے رکھ گئے تھے جس میں لوگوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا تھا۔ اب مقامی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو کٹائی جو ہو رہا ہے یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، اس پر پابندی لگائی جائے تاکہ یہ غریب لوگ جو ہے اس سے بچ جائے۔
خیبر پختونخوا کے طول و عرض کی ماربل، کوئلہ اور دیگر معدنیات کی کانوں میں حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے باعث اس قسم کے ہلاکت خیز حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ زیادہ تر حادثات درا دمخیل اور اورکزئی کی کوئلہ کے کانوں میں ہوئے ہیں۔ شوکت علی یوسفزئی کا کہنا ہے کہ اس قسم کے حادثات کے روک تھام کے لیے حکومت کوششیں کر رہا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان میں خواتین صحافیوں کا کہنا ہے کہ آن لائن ہراسگی کے مضموم اور گھناؤنے حملے ان کے کام، ذہنی صحت اور سلامتی کو متاثر کر رہے ہیں، اور یہ کہ صنفی بنیاد پر حملے محض بد زبانی، بدنام کرنے اور جبر تک محدود نہیں۔ خواتین صحافیوں نے اپنے 6 نکاتی مطالبات پیش کرتے ہوئے وفاقی حکومت کو بیان سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیراعظم کے ڈیجیٹل میڈیا کے فوکل پرسن ڈاکٹر ارسلان خالد کہتے ہیں، بد زبانی اور غلط خبروں کو قابل قبول قرار نہیں دیا جا سکتا، اور الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے قانون پیکا کے تحت سوشل میڈیا کے حوالے سے قواعد و ضوابط جلد کابینہ سے منظور کر لیے جائیں گے، جسے وہ توقع کرتے ہیں کہ سبھی خوش آمدید کہیں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں علی فرقان۔
150 سے زائد خواتین صحافیوں کی جانب سے ڈیجیٹل بدزبانی کے خلاف اتحاد کے عنوان سے جاری مشترکہ بیان میں حکومت اور سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر ہراسگی کے واقعات روکنے کے لیے 6 نکاتی مطالبات پیش کیے گئے ہیں۔ مشترکہ بیان میں وفاقی حکومت سے زبانی بیانات سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ خواتین صحافیوں کو سیاسی جماعت پر تنقید کا باعث بننے والی رپورٹنگ پر خاص طور پر ہراسگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس عمل سے باز رکھنے کے لیے انتہائی مذموم اور بیہودہ انداز میں ٹرولنگ کی جاتی ہے۔ خواتین صحافیوں کا کہنا ہے کہ حکومت، سیاسی جماعتوں، ان کے حامیوں اور سوشل میڈیا ونگز کی جانب سے ہونے والے گھناؤنے حملوں سے ہمارا کام، ذہنی صحت اور سلامتی متاثر ہو رہی ہے۔ خواتین صحافیوں کا کہنا ہے کہ پریشان کن اور ناقابل قبول حقیقت یہ ہے کہ آن لائن ہراسگی اور حملوں کا شکار ہونے پر انہیں آرٹیکل 4 کے تحت حاصل تحفظ نہیں ملتا۔ صحافی اور حالات حاضرہ پروگرام کی میزبان فریحہ ادریس کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا ایک نئی حقیقت ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس طرح سیاسی جماعتیں اپنے عہدیداران کے بیانات کی ذمہ داری لیتی ہیں، اسی طرح انہیں اپنے سوشل میڈیا ونگز کو بھی سامنے لانا ہوگا، اور یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں سوشل میڈیا کی ذمہ داری نہیں لے سکتی۔
ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں پہ خواتین کی عزت ہونی چاہیے، عزت ہے، گھروں میں بھی ہم بڑا ایک لیوے لیوریج لیتے ہیں، ایک نارمل خاندان میں، ایک ایوریج خاندان میں پاکستان میں عورتوں کو بڑا لیوریج ملتا ہے، بیوی بیٹی کی بڑی عزت کی جاتی ہے، تو یہ والا ماحول ریفلیکٹو ہو۔ وین وی ٹاک اباؤٹ ایکول اپرچونیٹی، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمارے ساتھ خصوصی آپ سلوک کریں، لیکن وہی جو ہماری تہذیب کا حصہ ہے وہ ریفلیکٹو ہونا چاہیے سوشل میڈیا پر بھی۔
وزیر اعظم کے ڈیجیٹل میڈیا کے فوکل پرسن ڈاکٹر ارسلان خالد کہتے ہیں کہ بد زبانی اور غلط خبروں کو قابل قبول قرار نہیں دیا جا سکتا، اور برقی جرائم کی روک تھام کے قانون کے تحت سوشل میڈیا کے حوالے سے قواعد و ضوابط جلد کابینہ سے منظور کیے جائیں گے۔ وائس آف امریکہ سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواتین صحافیوں کے اس تازہ بیان میں دیگر سیاسی جماعتوں کے ذکر سے ثابت ہو گیا کہ گزشتہ بیان میں صرف تحریک انصاف کو ہراسگی کی مہم کا ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں تھا۔
جو بہت عرصے سے جوڈیشری بھی، عوام بھی، باقی لوگ بھی بات کرتے تھے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بہت سے ایکٹس ہیں، جیسے سائبر ہراسمنٹ ہے، سائبر بولنگ ہے، پورنوگرافی ہے، بہت سارے قسم کے ہیٹ سپیچ ہے، اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ تو دیز رولز ول جسٹ ہیلپ ٹو امپلیمنٹ آل دوز تھنگز دیٹ آئی مینشنڈ۔
خیال رہے کہ اس سے قبل 15 خواتین صحافیوں نے الزام لگایا تھا کہ حکمراں جماعت تحریک انصاف کی ایما پر منظم مہم کے ذریعے انہیں سوشل میڈیا پر ٹرولنگ اور ہراساں کیا جاتا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں وفاقی حکومت اور سندھ حکومت نے اگرچہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے مسائل کے حل پر گزشتہ ہفتے اتفاق رائے تو کر لیا، مگر اب دونوں جماعتوں کی جانب سے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے زیادہ وسائل خرچ کرنے کے دعووں پر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایک جانب صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ کراچی کی ترقی کے لیے آئندہ 1 سے 5 سال کے دوران 750 ارب روپے کے منصوبے مکمل کیے جائیں گے، جبکہ دوسری جانب وفاقی حکومت نے واضح کیا ہے کہ وہ صوبائی حکومت کے دعووں کے برعکس 736 ارب روپے 5 بڑے منصوبوں پر خرچ کرے گی۔ ادھر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے دعووں کی اصل وجہ ایک دوسرے پر عدم اعتماد ہے، جبکہ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس قدر بڑی رقم کے خرچ ہونے کے باوجود بھی شہر کے اصل مسائل کی جڑ برقرار رہے گی، کیونکہ دونوں جماعتیں دعووں کے باوجود بلدیاتی اداروں کو اختیارات نہیں دے سکیں۔ تفصیلات محمد ثاقب کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
ایک جانب 5 ستمبر کو کراچی میں مستقبل قریب میں بڑے پیمانے پر ہونے والے ترقیاتی کاموں کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان اتفاق کی رائے کو بڑی کامیابی اور تاریخی موقع سے تعبیر کیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب وفاق میں برسر اقتدار تحریک انصاف اور صوبے سندھ میں برسر اقتدار پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان لفظی جنگ کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ دونوں جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کراچی کے لیے اعلان کردہ 1100 ارب روپے کی خطیر رقم میں سے ان کی حکومت نے بڑا حصہ ڈالا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے اور ترجمان صوبائی حکومت بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت وزیر اعظم کے اعلان سے قبل ہی یہ بتا چکی تھی کہ کراچی میں آئندہ 1 سے 5 سال کے درمیان مختلف منصوبوں کے تحت 750 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے، جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، چینی حکومت، ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے آسان قرضوں کی مدد سے مکمل ہونے والے مختلف منصوبے شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت بحریہ ٹاؤن کیس سے حاصل ہونے والے 125 ارب روپے بھی صوبائی دارالحکومت پر خرچ کرے گی، جس سے شہر میں سرمایہ کاری کا کل حجم 802 ارب روپے تک جا پہنچے گا۔
کراچی شہر کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے سندھ حکومت جن پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہی ہے، جس میں وہ پروجیکٹس جو امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں، وہ پروجیکٹ جو کہ کنسیڈ کیے جا چکے ہیں، اور وہ پروجیکٹ جس کے اوپر فورن فنڈنگ ارینج کی جا چکی ہے، ان تمام کی تفصیلات، ٹوٹل کوانٹم، حجم اس انویسٹمنٹ کا 802 ارب روپے تھا۔ और उस उम्मीद का इजहार किया कि जिस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस फंडिंग को अरेंज कर रही है 802 अरब रुपए को, इस चीज को वफाकी हुकूमत मैच करेगी।
लेकिन सूबाई हुकूमत के इस ऐलान पर वफाकी हुकूमत ने भी वजाहत देते हुए कहा है कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत कुल 736 अरब रुपए वफाक की जानिब से खर्च किए जाएंगे, जिनमें कराची को पानी की फराहमी, सर्कुलर रेलवे की बहाली, रेलवे फ्रीट कॉरिडोर की तकमील, ग्रीन लाइन BRT प्रोजेक्ट और नदी नालों से तजावजात का खात्मा जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। वफाकी वजीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि वफाकी हुकूमत कराची की बेहतरी के लिए पैसे एतबार की कमी के बाइस सूबाई हुकूमत को नहीं दे सकती थी।
बड़ी नेक नीयति के साथ कराची को खास तौर पे जो कि हमारा और सिंध सूबा और कराची बिलखसूस जो कि हमारे शहर का हमारे मुल्क का एक इकोनॉमिक हब है, एक पैकेज पेश किया जिसकी जाहिर है कि हमारी हमेशा से ये खदशात थी जिसका जिक्र मैंने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में भी किया है कि हम ये पैसे उनको दे नहीं सकते थे बिकॉज सच्ची बात है कि हमारा एतबार नहीं है और हम चाहते हैं कि जो पैसे दिए जाएं वो कराची के अवाम कराची शहर पे लगें।
दोनों जमातों के दरमियान इत्तेफाक की राय के बावजूद लफ्जी जंग की वजह तजियाकारों के नजदीक एतमाद की कमी है। तजियाकार और जामे उर्दू में उस्ताद डॉक्टर तौसीफ अहमद के ख्याल में इसकी बुनियादी वजह दोनों जमातों के दरमियान बद एतमादी है। एक जानिब दोनों जमातों के दरमियान इख्तलाफात के बावजूद शहर की तरक्की के लिए रकम मुख्तस करने और मिलकर काम करने का ऐलान तो खुश आइंद है, वही इनके ख्याल में ये कराची के मसाइल का दायमी हल नहीं। उनका कहना था कि इसके लिए जरूरी है कि बल्दियाती एक्ट में तरमीम करके बाइख्तियार और मजबूत बल्दियाती निजाम तश्कील दिया जाए ताकि वो मसाइल से बेहतर और मुनज्जम अंदाज से निमट सके। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमरीका, कराची।
भारत और चीन के वज़राए खारजा एस जयशंकर और वांग यी के दरमियान 10 सितंबर को रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में होने वाली मुतवक्के मुलाकात से दो रोज कबल एक बार फिर मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों मुल्कों के माबैन सरहदी कशीदगी में इजाफा हुआ है। चीन ने दावा किया है कि भारतीय फौजियों ने पीर की शाम को पिंगकांग झील के जनूबी साहिल पर LAC अबूर की और वार्निंग शॉट्स फायर किए। भारत ने इस इल्जाम की तरदीद की है, जबकि भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर का कहना है कि सरहद पर सूरत हाल इंतहाई संगीन है और सियासी सतह पर गहरे मुजाकरात की मुतकाजी है। मजीद तफसीलात सुहेल अंजुम की रिपोर्ट में पेश है।
चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जवानों ने पेंगोंग झील के जनूबी साहिल के नजदीक शेनपाओ पहाड़ी इलाके में गैर कानूनी तरीके से LAC अबूर की और गश्त कर रहे चीनी जवानों को इश्तियाल दिलाने के लिए हवाई फायरिंग की। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के तर्जुमान सीनियर कर्नल जाओ शुली के मुताबिक चीनी जवानों ने सरहद पर इस्तेहकाम के क्याम के लिए जवाबी कार्रवाई की। बयान के मुताबिक भारत का ये कदम फरीकैन के दरमियान होने वाले मुआहिदों की सरी खिलाफ वर्जी है। याद रहे कि LAC पर 45 वर्षों में पहली बार फायरिंग हुई है। दोनों मुल्कों में 1996 में सरहद पर गश्त के दौरान आतिशी असलहे के अदम इस्तेमाल का मुआहदा हुआ था। भारत ने चीन के इस दावे की तरदीद की है। फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ऐसे में जबकि फरीकैन के दरमियान फौजी सिफारती और सियासी सतहों पर मुजाकरात का अमल जारी है, चीनी फौजियों ने जारहियत का मुजाहरा करते हुए बाहमी मुआहदों की खुली खिलाफ वर्जी की। बयान के मुताबिक चीन अपने बयानात से पूरी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय फौज ने किसी भी सूरत हाल में LAC अबूर नहीं की, न फायरिंग की और न ही कोई जारहाना कदम उठाया। दरियासना वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत चीन सरहद की सूरत हाल को बाहमी ताल्लुकात से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने अंग्रेजी रोजनामा द इंडियन एक्सप्रेस के एक प्रोग्राम में सवालों के जवाब में कहा कि मशरकी लद्दाख में सूरत हाल इंतहाई संगीन है और दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी सतह पर गहरे मुजाकरात की अशद जरूरत है। बैनुल अक्वामी उमूर पर नजर रखने वाले सीनियर तजियाकार और ऑनलाइन मीडिया प्लेटफार्म न्यूज नेक्स्ट नेटवर्क के एडिटर शहाबुद्दीन याकूब का कहना है कि अगर वजीर खारजा खुद सरहद की सूरत हाल को संगीन बता रहे हैं तो यह वाकई तश्वीश की बात है। दोनों मुल्कों में अब तक होने वाली बातचीत का भी कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि जिस तरह वज़राए दिफा की मुलाकात बेनतीजा रही उसी तरह वज़राए खारजा की मुलाकात से भी किसी पेशरफ्त की कोई तवक्को नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जनूबी बहिरे चीन में चीन पर शदीद दबाव है और शायद इसीलिए वो भारत के साथ सरहदी कशीदगी को जारी रखना चाहता है।
उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से चाइना का अभी तक उनका जो एटीट्यूड है वो कहीं भी उससे ये नहीं लगता है कि वो मामले को हल करना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि कशीदगी को बरकरार रखें। हो सकता है उनके पीछे उसके पीछे उनका लॉजिक वो हो कि जिस तरीके से चाइना पे इस वक्त दबाव बन रहा है साउथ चाइना सी के अंदर और अमेरिका और बाकी जो अमेरिकन एलाई है जिस तरीके से चाइना पे दबाव बना रहे हैं, तो ये चाह रहे हैं कि अगर हम इसको हमने अगर बहुत नॉर्मलाइज कर दिया तो अचानक वो महाज गर्म हो जाएगा। तो एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त चाइना के ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर है और खासतौर से साउथ चाइना सी में जो अमेरिकन प्रेशर है उसको उससे दुनिया की निगाह हटाने के लिए वो चाहता है कि दुनिया को मैं इधर ही इंगेज करके रखूं और दुनिया को एक तरह से ये मैसेज दूं कि ये कंफ्लिक्ट अगर कल को बड़ा होता है तो ये इससे दुनिया का अमन भी खतरे में पड़ सकता है।
याद रहे कि दोनों मुल्कों के वज़राए दिफा के माबेन 4 सितंबर को मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम एससीओ के इजलास के मौके पर तवील मुलाकात हुई थी जिसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। इस मुलाकात के बाद दोनों हुकूमतों की जानिब से मुतजाद बयान जारी किए गए थे। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्ला साले ने तालिबान को खबरदार किया है कि अमन मुजाकरात से ये मुराद हरगिज नहीं कि तालिबान के इकदार और ख्वाहिशात के आगे सर झुकाया जा रहा है। वो आज मंगल के रोज काबुल में साबिक कमांडर अहमद शाह मसूद की 19वीं बरसी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने वाजे किया कि अमन बातचीत के दौरान अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ कोई चीज कबूल नहीं की जाएगी। अमरुल्ला साले का कहना था कि तालिबान को ये बात याद रखना चाहिए कि मुल्क चंद अफराद की मिल्कियत नहीं और मुल्क के तमाम हिस्सों में लोगों ने मौजूदा हुकूमत के क्याम के लिए कुर्बानियां दी हैं। साबिक नायब सदर करीम खलीली ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालिबान को अफगानिस्तान में दोबारा अपनी इमारात कायम करने का ख्याल तर्क कर देना चाहिए। उधर कौमी अफाम व तफहीम की आला काउंसिल के सरबरा अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने अपने खिताब में बताया कि हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन बातचीत जल्द शुरू होने वाली है। इसी दौरान तालिबान के नए तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम का कहना है कि तालिबान के कैदियों की रिहाई का सिलसिला अभी मुकम्मल नहीं हुआ। एक ट्वीट में तर्जुमान ने कहा कि कैदियों की रिहाई का सिलसिला मुकम्मल होते ही तालिबान की मुजाकराती टीम बैरू अफगान मुजाकरात शुरू करने के लिए तैयार होगी। तर्जुमान ने एक और ट्वीट में कहा कि तालिबान मुजाकराती टीम के सरबरा मुल्ला बिरादर ने दोहा में कतर के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अलसानी से मुलाकात के दौरान अमन बातचीत के हवाले से गुफ्तगु की है जिसमें अमरीका के आला मुजाकरातकार जलमे खलीलजाद भी मौजूद थे। उधर पंजशीर सूबे के अहलकारों ने बताया है कि तालिबान ने आज मंगल के रोज अफशार जिले के एक गांव कलायतारी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर दिया। अफशार के नायब डिस्ट्रिक्ट चीफ मोहम्मद सोहराब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि 60 के लगभग तालिबान नूरिस्तान सूबे से अफशार में दाखिल हुए और उन्होंने मकामी रिहायशियों को एक मस्जिद में जमा करके अगवा कर लिया। अभी तक किसी ग्रुप की तरफ से किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया गया।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
सऊदी अरब की एक अदालत ने सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल केस में सजा याफ्ता 8 मुजरिमों की सजाओं को 7 से 20 बरस कैद में तब्दील कर दिया है। सादिया ज़ेब्रांजा की रिपोर्ट में तफसील पेश है।
सऊदी अरब के सरकारी मीडिया के मुताबिक अदालत ने पीर को अपने एक हुक्म में 5 मुजरिमों को 20 बरस कैद, 1 को 10 बरस और 2 मुजरिमों को 7 बरस कैद की सजा का हुक्म दिया है। ताहम किसी भी मुजरिम का नाम जाहिर नहीं किया गया। अदालत ने दिसंबर सन 2019 में जमाल खशोगी के कत्ल के जुर्म में 5 मुजरिमों को सजाए मौत और 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 4 माह कबल ही जमाल खशोगी के अहले खाना ने मुजरिमों को माफ करने का ऐलान भी किया था। दूसरी जानिब जमाल खशोगी की मंगेतर खदीजा ने जुमेरात को सुनाए जाने वाले अदालती फैसले को इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ करार दिया है। उनके बकौल सऊदी हुकाम दुनिया को ये बताए बगैर केस बंद कर रहे हैं कि जमाल खशोगी के कत्ल का असल जिम्मेदार कौन है। खदीजा ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि इन सवालात के जवाब अब भी बाकी हैं कि जमाल खशोगी के कत्ल की मनसूबाबंदी किसने की, इस कत्ल का हुक्म किसने दिया और जमाल की लाश कहाँ है। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी बरादरी इस ज़बरदस्ती के फैसले को कबूल नहीं करेगी और वो जमाल खशोगी को इंसाफ दिलाने के लिए पहले से ज़्यादा पुरअज़्म हैं। जमाल खशोगी के कत्ल केस के ट्रायल पर अक्वामे मुत्तहिदा के हुकाम और इंसानी हकूक की तंजीमें शुरू ही से तनकीद करती आई हैं। उनका कहना है कि सहाफ़ी के कत्ल की मनसूबाबंदी करने वाला शख्स अब तक आज़ाद है। जमाल खशोगी सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के कड़े नाके थे जिन्हें आखिरी मरतबा 2 अक्टूबर सन 2018 को इस्तंबुल में सऊदी सफारखाने के अंदर दाखिल होते देखा गया था। खशोगी अपनी शादी के सिलसिले में बाज़ दस्तावेज़ात के हसूल के लिए सऊदी सफारतखाने गए थे। خشوگی کے اہل خانہ کے وکیل ملتسم خشوگی نے سعودی اخبار سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقتول کے اہل خانہ عدالتی فیصلے سے مطمئن ہیں جو کہ انصاف پر مبنی ہے۔ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی فرمان رواز شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے تنازع فلسطین پر تبادلہ خیال کیا۔ انجم ہیرلڈ گل کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
وائٹ ہاؤس کے مطابق اتوار کو صدر ٹرمپ نے شاہ سلمان سے گفتگو کے دوران متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود کھولنے کے اقدام کو خوش آئند قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جگ ڈیری کے مطابق صدر ٹرمپ نے سعودی فرمانروا پر زور دیا کہ وہ دیگر خلیجی ممالک سے بھی رابطہ کریں تاکہ اس تنازع کو حل کیا جا سکے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے میں سیکیورٹی تعاون بڑھانے کے معاملے پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے صدر ٹرمپ کو کہا ہے کہ سعودی عرب فلسطین کے مسئلے کے منصفانہ اور مستقل حل کا خواہش مند ہے۔ ان کے بقول عرب خطے میں قیام امن کی کوششوں کے لیے مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل بنیادی اور ابتدائی نقطہ ہے۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے گزشتہ ماہ امریکہ کی حمایت سے سفارتی تعلقات استوار کرنے کے ایک معاہدے پر اتفاق کیا تھا۔ بعد ازاں امریکہ اور اسرائیل کے اعلی سطح کے وفود نے متحدہ عرب امارات کا دورہ بھی کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے تل ابیب سے پہلی کمرشل فلائٹ سعودی عرب کی فضائی حدود سے ہوتی ہوئی ابو ظہبی پہنچی تھی۔ رائٹرز کے مطابق شاہ سلمان نے صدر ٹرمپ کو کہا کہ وہ امن کے لیے امریکہ کی کوششوں کے معترف ہے اور سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ فلسطین کے مسئلے کو سعودی عرب کی جانب سے 2002 میں پیش کردہ امن منصوبے کے تحت حل کیا جائے۔ عرب ملکوں نے سن 2002 میں پیشکش کی تھی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس صورت میں تعلقات استوار کریں گے جب وہ سن 1967 میں لڑی جانے والی جنگ کے بعد قبضہ کیے جانے والے علاقوں سے اپنی فوجیں مکمل طور پر واپس بلا لے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی روزنامے نیو یارک ٹائمز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ چین کے علاقے سنکیانگ سے کاٹن سے تیار کی جانے والی کچھ یا تمام اشیاء پر پابندی عائد کرنے کے بارے میں غور کر رہی ہے، جس کی وجہ جبری مزدوری اور انسانی حقوق کی دوسری خلاف ورزیاں ہیں۔ اس معاملے کے بارے میں معلومات رکھنے والے تین افراد کا حوالہ دیتے ہوئے اخبار نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے اس نوعیت کی کارروائی آج منگل کے روز کی جا سکتی ہے۔ اس سے قبل سنکیانگ سے ملنے والی حالیہ رپورٹوں میں بتایا گیا تھا کہ سنکیانگ میں لوگوں کے مختلف گروپوں، خاص طور پر ایغور مسلمانوں اور قزاک اقلیتوں کی صورتحال کیا ہے۔ ان لوگوں کو ایسے پروگراموں میں بھرتی کیا جاتا ہے جو ان سے کارخانوں، کارٹن فارمز، ٹیکسٹائل ملوں اور شہروں میں دوسرے معمولی کام کرواتے ہیں۔ ٹائمز کے مطابق امریکہ کا کسٹمز اور بارڈر سیکیورٹی کے محکمے نے سنکیانگ کی ایسی کمپنیوں کے لیے احکامات جاری کیے تھے جن پر جبری مزدوری کرانے کا شبہ تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے سنکیانگ میں اقلیتی نسلی مسلمان گروپ کے خلاف کڑی کارروائیاں کرنے پر بار بار چین پر تنقید بھی کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے جون میں ایک ایسے قانون پر دستخط کیے تھے جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں کرنے والوں کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے۔ ان میں جبری مزدوری اور ایسے اقدام شامل ہیں جو چین میں ایغور اور دوسری اقلیتوں کے مذہبی اعتقادات کو ختم کرنے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں۔ بیلاروس کی ایک ممتاز مخالف رہنما ماریا کولیشنکووا کو یوکرین کی سرحد پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جرمنی اور برطانیہ نے بیلاروس کے صدر لوکاشنکو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ماریا کولیشنکووا کے بارے میں بتائیں کہ وہ کہاں ہیں۔ مزید تفصیلات اسد نذیر کی رپورٹ میں پیش خدمت ہیں۔
بیلاروس کی ایک ممتاز مخالف رہنما ماریا کولیشنکووا پڑوسی ملک یوکرین اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ منگل کو جا رہی تھیں جبکہ سرحد پر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ بیلاروس کے سرحدی حکام کا کہنا ہے کہ کولیشنکووا حزب مخالف کے دو ارکان کے ہمراہ سرحد پار کر رہی تھیں اور اس موقع پر انہیں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ان کے دونوں ساتھی اینٹون روڈنیلوف اور ایوان کراویسٹوف یوکرین پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ سرحد پر ہونے والے اس واقعے کی مزید تفصیلات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ تاہم جرمنی اور برطانیہ نے بیلاروس کے صدر لوکاشنکو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کولیشنکووا کے بارے میں تفصیلات فراہم کریں اور بتائیں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ کولیشنکووا حزب مخالف رابطہ کونسل کی ایک اہم رکن ہیں اور انہوں نے اگست میں ہونے والے انتخابات میں لیوکاشنکو کی مخالفت کی تھی۔ ان کی ایک اہم ساتھی ہفتے کو پولینڈ جا چکی ہیں، جبکہ حزب مخالف کی سب سے بڑی رہنما سیویٹ لانا سیخانو سکایا پہلے ہی اپنے بچوں کے ہمراہ لتھونیا جا چکی ہیں۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ اگر لیوکاشنکو نے اپنا راستہ تبدیل نہ کیا تو یورپی یونین بیلاروس کے خلاف پابندیاں لگانے پر غور کرے گی۔ خبر رساں ایجنسی روائٹر نے پیر کو اطلاع دی ہے کہ یورپی یونین بیلاروس کے 31 سینئر حکام کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کے بارے میں غور کر رہی ہے۔ یورپی یونین کے سفارتی امور کے سربراہ جوزف بورل نے کہا ہے کہ یورپی یونین توقع رکھتی ہے کہ بیلاروس کے حکام فوری طور پر سیاسی بنیاد پر گرفتار افراد کو رہا کر دیں گے۔ بیلاروس میں انتخابی نتائج کے خلاف مظاہرے گزشتہ 5 ہفتوں سے جاری ہیں۔ اتوار کو پورے ملک میں ہونے والے مظاہروں میں لاکھوں افراد نے حصہ لیا اور صدر سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ اب تک 7,000 سے زیادہ مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور اطلاعات کے مطابق کم از کم 4 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ لیوکاشنکو 1994 سے برسر اقتدار ہیں۔ پچھلے ماہ ہونے والے انتخابات میں انہوں نے بھاری اکثریت سے فتح حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جسے بیلاروس کی حزب مخالف جماعتوں نے تسلیم نہیں کیا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ملک میں نئے منصفانہ اور شفاف الیکشن دوبارہ کرائے جائیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا سے 5 اموات اور 300 سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کا شکار 1113 مریض دم توڑ گئے، جبکہ 75,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص کی گئی۔ عالمی وبا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں بھارت دوسرے نمبر پر ہے۔ افغان وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 26 نئے کیسز کی خبر دی ہے۔ اس وقت ملک میں کرونا مریضوں کی کل تعداد 38,520 ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ کووڈ 19 کی وجہ سے 1,418 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 30,750 افراد مکمل طور پر صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نئی دلی میں افغان سفارت خانے نے بتایا ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد کابل اور دلی کے درمیان پروازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بھارت نے افغانستان میں کووڈ 19 وبا شروع ہونے کے بعد کابل کے لیے پروازوں کو معطل کر دیا تھا۔ بھارت سے پہلے پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے نے بھی کابل کے لیے اپنی پروازوں کا سلسلہ بحال کر دیا تھا۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کو اگلی وبا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسپین مغربی یورپ کا پہلا ملک ہے جس میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 5,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ اس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 2,73,00,000 اور ہلاکتوں کی تعداد 8,93,000 ہے۔ اسپین کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق اسپین میں کرونا وائرس کے کیسز 5,25,549 ہیں اور اس وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بھی 29,516 تک پہنچ گئی۔ امریکہ کی جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق فرانس میں اب تک 3,67,174 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 30,732 اموات کی نشاندہی ہوئی ہے۔ برطانیہ میں کیسز کی کل تعداد 3,52,451 اور ہلاکتوں کی تعداد 41,643 بتائی جاتی ہے۔ جنوبی کوریا میں زیر تربیت ڈاکٹر 3 ہفتے کی ہڑتال کے بعد کام پر واپس آ گئے ہیں۔ اس ہڑتال سے ملک میں کووڈ 19 کی وبا کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کو شدید دھچکا لگا تھا۔ جنوبی کوریا میں کیسز میں روزانہ اضافے کی رفتار کم ہوتے ہوتے مسلسل 6ویں روز بھی 200 سے کم رہی۔ اور کرونا وائرس کے سبب سینما گھروں کی بندش کے بعد ریلیز ہونے والی ہالی ووڈ کی پہلی بڑی فلم ٹینٹ توقعات کے عین مطابق ریلیز کے پہلے ویکینڈ پر ہی بلاک بسٹر ثابت ہوئی۔ سادیہ زیب رانجا کی رپورٹ میں تفصیل سناتے ہیں۔
کرسٹوفر نولن کی سائنس فکشن فلم ٹینٹ کئی ماہ کی تاخیر کے بعد 3 ستمبر کو امریکی سینما گھروں کی زینت بنی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ٹینٹ کو بین الاقوامی باکس آفس پر بھی بھرپور پذیرائی ملی ہے اور اب تک اس نے تقریباً $15 کروڑ کا بزنس کر لیا ہے۔ امریکہ کے مختلف سینما گھروں میں یہ فلم اپنے ریلیز کے پہلے ویکینڈ پر $2 کروڑ کا بزنس کرنے میں کامیاب رہی۔ کرونا کے دور میں ٹینٹ کا ویکینڈ بزنس تسلی بخش قرار دیا جا رہا ہے۔ وارنر برادرز کی جانب سے میڈیا کو جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ فلم کے ابتدائی نتائج پر خوش ہیں اور امید ہے کہ فلم صرف ویکینڈ پر ہی نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی شائقین کی توجہ حاصل کرے گی۔ باکس آفس تجزیہ کار ڈیوڈ ایگروس کا کہنا ہے کہ ایسے وقت میں جب امریکہ کی اہم ریاستیں اور شہر اب بھی بند ہیں، ٹینٹ نے اچھا بزنس کیا ہے۔ فلم شائقین کی بڑی تعداد اب بھی سنیما گھروں کا رخ نہیں کر رہی ہے، اس لیے ان حالات میں فلم کی یہ کارکردگی اچھی ہے۔ ٹینٹ کو امریکہ کے 2800 سنیما گھروں میں ریلیز کیا گیا ہے۔ امریکہ میں اب تک 65% سے 70% ملٹی پلیکسز کھل چکے ہیں، تاہم نیو یارک سٹی، لاس اینجلس، سیاٹل اور سین فرانسسکو جیسی بڑی مارکیٹس اب بھی بند ہیں۔ ان مارکیٹوں کی بندش سے فلم لاکھوں ڈالرز کے بزنس سے محروم رہی ہے۔ جہاں انڈور سنیما ہالز نہیں کھولے گئے، وہاں ڈرائیو ان کھول دیے گئے ہیں۔ ٹینٹ مارچ میں کرونا کے باعث سنیما گھروں کی بندش کے بعد ریلیز ہونے والی پہلی بڑی بلاک بسٹر فلم ہے۔ فلم کو جولائی میں ریلیز ہونا تھا، لیکن کرونا کے باعث فلم کی ریلیز متعدد بار تاخیر کا شکار ہوئی۔ کرونا بحران کے بعد ریلیز ہونے والی دیگر بڑی فلموں میں فاسٹ اینڈ فیوریس، ایف نائن اور بلیک ویڈو سر فہرست ہیں، جو سن 2020 کے اختتام یا سن 2021 کے اوائل میں ریلیز ہوں گی۔ چین میں ٹینٹ جمعے کو نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ ریلیز کے پہلے روز فلم کی ٹکٹوں کی فروخت 80 لاکھ ڈالر رہی، جبکہ ویکینڈ پر فلم نے 3 کروڑ ڈالرز کا بزنس کیا۔ جان ڈیوڈ واشنگٹن اور رابرٹ پیٹنسن جیسے مرکزی اداکاروں پر مشتمل فلم ٹینٹ 20 کروڑ ڈالرز کی لاگت سے تیار ہوئی۔ ٹینٹ کے حریف کے طور پر جس فلم کو دیکھا جا رہا ہے، وہ ڈزنی کی سن 1998 کے کارٹون پر مبنی فلم مولان ہے۔ یہ فیملی مووی رواں ہفتے ریلیز ہوگی، لیکن ڈزنی نے اس فلم کو سنیما گھروں میں ریلیز کرنے کے بجائے اپنی اسٹریمنگ سروس ڈزنی پلس پر پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جسے شائقین $30 کے عوض دیکھ سکیں گے۔ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سن رہے ہیں۔ اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید اہم رپورٹیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے تربت میں ہفتے کے روز قتل ہونے والی سماجی کارکن اور صحافی شاہینہ شاہین کے قتل کا مقدمہ ان کے شوہر کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ شاہینہ شاہین کو صحافت سے لگاؤ تھا، وہ ایک بلوچی میگزین کی مدیر بھی تھیں۔ بلوچستان میں خواتین کے حقوق کی بھی علمبردار تھیں اور ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی خواتین کسی سے پیچھے نہیں، صرف انہیں والدین کے تعاون اور مواقع کی ضرورت ہے۔ تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے ہماری ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے، آئیے سنتے ہیں۔
ہفتے کو بلوچستان کی خاتون صحافی شاہینہ شاہین کو تربت میں ان کے گھر پر گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ شاہینہ پی ٹی وی کے لیے پروگرام کی میزبانی کرتی تھیں اور ایک بلوچی زبان میگزین در گوہر کی ایڈیٹر تھیں۔ پولیس کے مطابق اس واقعے کے بعد ان کے شوہر محراب فرار ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے۔ اس موضوع پر سنیے بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شوانی اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر شہزادہ ذوالفقار کے ساتھ بات چیت۔ آپ سے شروع کرتے ہیں شوانی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، یہ جو شاہینہ کا جو کیس ہے، ابتدائی جو معلومات آپ لوگوں کو ملی ہے، اس سے کیا نظر آتا ہے؟ اس میں کون ملوث تھا؟
دیکھیں، جو ہی ہمارے نوٹس پہ آیا کہ ٹی وی اینکر جرنلسٹ شاہینہ کا قتل ہوا ہے، تو فوری طور پہ میں نے خود ڈی پی او کیس سے کال کر کے ان سے کنفرم کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ چند نامعلوم لوگ جو ہے وہ مقتولہ کی ڈیڈ باڈی کو ہاسپٹل کے پاس لا کر انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور بعد ازاں جو ہے مقتولہ کے جو ماموں ہیں امجد رحیم، وہ آئے تھے میت وصول کرنے، اور پھر پولیس نے ان سے کہا تھا کہ آپ مقدمہ درج کریں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی والدہ جو ہے مقتولہ کی، وہ کوئٹہ سے تربت کے لیے روانہ ہوئی ہیں اور وہ خود آ کے جو ہے مقدمہ درج کریں گے۔ تو پھر ان کی والدہ آئی اور انہوں نے چارجز پیش کیے ہیں، مقدمہ انہوں نے درج کرایا اور ان کے مبینہ طور پہ کسی محراب گشکی نامی شخص سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ اب مزید جو ہے شاہینہ جو ہے اس نکاح کو منظر عام پر لانا چاہ رہے تھے، جبکہ محراب گشکی وہ اس کو ابھی بھی چاہ رہے تھے کہ یہ فل وقت منظر عام پر نہ آئے, تو اس بنیاد پہ شاید ان کا کوئی تصادم ہوا, اختلاف ہوا اور نوعیت جو ہے قتل تک پہنچی.
ہم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر شہزادہ ذوالفقار کو لاتے ہیں. اور شہزادہ یہ بتائیں, شاہینہ پی ٹی وی کے لیے ایک پروگرام کی میزبانی کرتی تھیں, ایک بلوچی زبان کی میگزین تھیں, اس کی ایڈیٹر بھی تھیں, ان کو ایک صحافی کی حیثیت سے آپ دیکھ رہے ہیں, اس سلسلے میں بتائیے کہ آپ کے ادارے نے کس طرح کا بیان جاری کیا ہے؟
ظاہر ہے وہ ایک صحافی بھی تھی اپنے طور پر جو ہے. دوسرا یہ ہے کہ وومن امپاورمنٹ کے لیے بڑا کام کرتی رہی, اور ہمارے لیے دوسرا جو ایک کنسرن کا جو ایک وہ تھا وہ یہ ہے کہ ایک بلوچ معاشرے میں خواتین کا نکلنا اور خواتین کا آنا باہر, اور پھر اس طرح سے وہ عورتوں کے لیے آواز اٹھانا, اور پھر ایک جس طرح اس معاشرے میں ٹرائبل معاشرے میں اور ایک جو تسلط ہے مردوں کا اس میں آواز اٹھانا بڑی ایک بات تھی, اس کو خاموش کر دیا گیا.
لیاقت چوہانی, آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں نے یا پولیس نے اس شخص محراب کا نام پہلے سنا تھا؟
دیکھیں یہ شخص جو ہے محراب, اس کا نام جو سننے میں ہمیں ملا اس قتل کے واقعہ کے بعد ہی, جب ایف آئی آر درج ہوا ہمیں پتہ چلا یہ میرا کس کی نامی کوئی شخص بھی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے پاس کے حوالے سے نہ اس کا کبھی ہم نے نام سنا ہے نہ یا ایٹ لیسٹ میرے نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے کوئی واقعات ہو سکتے ہیں. واٹس ایور وہ تو اب وہ خدا ہے, جب اریسٹ ہوگا آئے گا ایویڈنس لیڈ ہوگا تو وکلا اس سے سوال کریں گے, معزز عدالت کرے گا تو پھر پتہ چلے گا.
شہزادہ بتائیے, ایک اور بھی خاتون صحافی ہیں عروج اقبال, غالباً ان کو نومبر 2019 میں قتل کیا گیا تھا. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین صحافتی زندگی میں داخل ہوتی ہیں, ان کے لیے زیادہ مشکلات ہیں؟
بالکل, دیکھیں آپ تو پاکستان لیول کی بات کر رہی ہیں, بلوچستان میں زیادہ مشکل ہے, بہت مشکل اس وقت. تین چار ایسی خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں, اور وہ بھی ڈیلی پیپرز کے ساتھ نہیں بلکہ ٹی وی میں کام کر رہی ہیں ایز اے رپورٹر کے طور پر, اور فیلڈ میں جا کے کرنا. بال بال بچی ہیں ہماری خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ رپورٹنگ کرتے ہوئے بم بلاسٹ میں, کراس فائرنگ میں بال بال بچی ہیں, اور یہ ایک ماحول ضرور ہے, اور وہ اسی طرح آئے گی کہ جب خواندگی کی شرح جو ہے, جو اگر ہم اپنے معاشرے میں ایک جو شخص اپنا نام لکھنا جانتا ہے اس کو تصور کیا جاتا ہے لٹریٹ, تو پھر کیسے ایسے معاشرے میں خواتین کے لیے جگہ ملے گی؟
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے پی ایف یو جے کے صدر شہزادہ ذوالفقار اور بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شوانی.
رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہی تھی نفیسہ ہود بھائی. امریکہ میں 2016 کے صدارتی انتخابات میں سوشل میڈیا کے کردار پر سوالات اٹھائے گئے تھے, اور انتخابات کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے ووٹروں کی رائے کو متاثر کرنے کی کوششوں کی تحقیقات بھی کی گئی تھیں. اب 2020 کے انتخابات میں سوشل میڈیا کی طاقت امریکی ووٹروں کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ نخبت ملک کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
آج امریکہ میں ہر 10 میں سے 7 لوگ رابطے, تفریح اور معلومات کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں. یہ تحقیق ہے رائے عامہ کے جائزے مرتب کرنے والے ادارے پیو ریسرچ کی. 2016 کے صدارتی انتخابات کے دوران روس نے امریکی ووٹرز کی رائے متاثر کرنے کے لیے سوشل میڈیا استعمال کیا اور کروڑوں صارفین کو غلط معلومات کا نشانہ بنایا.
2016 میں جس طرح سے روسی اور انٹیٹیز نے, تنظیموں نے اور لوگوں نے اپنی انوالومنٹ رکھی, تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ سیاست کے ہر شعبے میں, ہر ایسپیکٹ میں سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا استعمال بہت کس کے ہو رہا ہے.
ماہرین کہتے ہیں کہ انتخابی عمل کو سوشل میڈیا کے ذریعے متاثر کرنے کا خطرہ اب بھی ٹلا نہیں ہے.
The world, including the world of bad actors, domestically and in foreign nations.
لوگ جو امریکہ میں ہو یا دوسرے ملکوں میں, ہم سب کو ہمارے میڈیا ایکو سسٹم میں وہ بہت بڑا موقع نظر آ چکا ہے جس سے امریکہ میں سیاسی انتشار پھیلایا جا سکتا ہے. یہ بہت واضح ہو چکا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ٹیک کمپنیز نے اس سلسلے میں کافی کچھ کیا ہے.
سوشل میڈیا ہمیں بڑی حد تک وہی دکھاتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اس میں استعمال ہونے والے الگوریدم صارف کی ایکٹیویٹی کا جائزہ لے کر اس کی پسند کا اندازہ لگاتے ہیں اور اس سے ملتی جلتی کانٹینٹ پیش کرتے ہیں تاکہ صارف کی دلچسپی بنی رہے. ماہرین کہتے ہیں کہ کمپنیز کا بنیادی مقصد منافع کمانا ہے, نہ کہ صارفین کا ذہن بنانا.
complex question, no doubt. Who controls the news feed?
बेशक ये एक पेचीदा सवाल है कि Facebook या Twitter की न्यूज फीड कौन कंट्रोल करता है या YouTube पर मवाद की तजावीज के एल्गोरिदम का इख्तियार किसके पास है लेकिन इसका आसान जवाब ये है कि ये मार्क जकरबर्ग नहीं जिनके पास ये कंट्रोल है हाँ वो अपनी कंपनी की पॉलिसीज तश्कील देते हैं और उनकी तरजीहात बनाते हैं लेकिन इन सब तरजीहात का मकसद मुनाफे को ही बढ़ाना है और जब आप इसी लेंस से इस सारी तस्वीर को देखते हैं तो ये किसी भी ऐसी दूसरी बड़ी अमेरिकन कंपनी से मुख्तलिफ नहीं है जो अमरीकी मईशत के लिए मुनाफा बख्श है
About this industry through that lens, and it's no different from any other industry that's trying to maximize profit in the American economy, of course.
गलत मालूमात का फैलाव रोकने के लिए ट्विटर और फेसबुक ने अपने तरीकेकार में तब्दीलियां की हैं जिनके नतीजे में ऐसी पोस्ट्स पर वार्निंग आ जाती है जिनमें गलत मालूमात का खदशा हो मगर इलेक्शंस के साल में जब अमरीका को एक आलमी वबा का सामना भी है सियासी जमातें जलसों की कमी को सोशल मीडिया के जरिए पूरा करने की कोशिश कर रही हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स की ताकत की एक और अलामत भी है
सोशल मीडिया के जरिए बहुत तगड़ा असर इलेक्शन और मतलब चुनाव पे और फिर सियासत पे हो सकता है और खासतौर पर रिपब्लिकन पार्टी तो फिर भी कुछ कैंपेन्स कर रही है कुछ रैलीज कर रही है डेमोक्रेटिक पार्टी तो एकदम ही ऑनलाइन चल रही है तो उसकी वजह से इसका जो रोल है वो और भी ज्यादा अहम हो गया है
टेक कंपनीज के बढ़ते हुए असर रसूख के बारे में अमरीकी सियासतदान भी फिक्रमंद नजर आते हैं एक माह पहले अमरीका की पांच बड़ी टेक कंपनीज एप्पल गूगल ट्विटर अमेज़न और फेसबुक को पहली बार कांग्रेस में एक समात के लिए तलब किया गया इस मौके पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन अरकान ने इन कंपनीज के कारोबार की दुनिया और लोगों की जाती मालूमात पर बढ़ते हुए कंट्रोल के बारे में पूछताछ की
मैं तो ये कहूंगा इनके पास जो है वो एक नहीं दो तरह की पॉलिटिकल पावर है क्योंकि एक जो हमारे रवायती तौर पे बिग बिजनेस मतलब मंडी जिसको कहते हैं बाजार या मंडी की जो ताकतें होती हैं उनके पास वैसे ही बड़ी ताकत होती है क्योंकि वो पैसे डाल सकते हैं सियासत में और वो सारी चीजें कर सकते हैं टेक को वैसे ही ज्यादा पूछगछ टेक की माशरे में अभी तक ढंग से नहीं हुई थी अब होना शुरू हो रही है खासतौर पर 2016 के इलेक्शन के बाद उस वजह से भी इनकी ताकत ज्यादा थी बल्कि अब थोड़ा सा उस पे कदम थोड़ी लग रही है थोड़ा सा उनको काबू में लाया जा रहा है
टेक की दुनिया के माहिरीन कहते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम होने का इम्कान तो नहीं है लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल बेहतर पॉलिसीज और टेक्नोलॉजी की मदद से जरूर कम किया जा सकता है मगर ये रातों रात नहीं होगा और तब तक इलेक्शन जैसे अहम मौके पर दुरुस्त मालूमात की बुनियाद पर वोट का फैसला करने की जिम्मेदारी बड़ी हद तक सार्फिन पर ही होगी
57 लाख आबादी का मुल्क सिंगापुर कोरोना वायरस से तो लड़ ही रहा है साथ ही वहां इस साल अब तक डेंगू के 26,000 केसेस सामने आ चुके हैं सिंगापुर के हुकाम डेंगू के मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए अब मच्छरों से ही मदद ले रहे हैं कैसे आइए आपको बताते हैं नदीम याकूब की रिपोर्ट में
सिंगापुर की एक रहायशी इमारत के बाहर महकमा माहौलियात के एक ओहदेदार ने एक मर्तबान खोला और लेबोरेटरी में पाले गए 150 नर मच्छरों को फिजा में छोड़ दिया गया ये ओहदेदार मच्छरों को छोड़ने के लिए 6 नालियों पर मुश्तमिल एक लॉन्चर इस्तेमाल करते हैं जिससे गोया मच्छर फिजा में दागे जाते हैं ये काम रहायशी इलाके में वाके कई मंजिला ऊंची इमारतों की राहदारियों से किया जाता है अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए ये मच्छर मादा मच्छर की तलाश में प्रवास करते हैं लेकिन इनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती पूरे मुल्क की आबादी में रिकॉर्ड सतह पर फैली डेंगू की बीमारी को काबू में लाने के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए गए ये मच्छर सिंगापुर का जदीद तरीन हथियार है
मेरे ख्याल में यहाँ हर कोई इस प्रोजेक्ट के बारे में मुतजस्सिस है लेकिन बाद में मेरी समझ में आया कि ये निस्बतन अच्छी चीज है क्योंकि सिंगापुर में डेंगू की वजह से सूरत हाल खासी तश्वीशनाक है खासकर गर्मियों में
इस प्रोजेक्ट के सरबराह निंगली चिंग ने बताया कि वो बावचा नामी बैक्टीरिया लिए हुए एडिस एजिप्टी किस्म के ये मच्छर जब फिजा में छोड़े जाते हैं तो ये जंगली मच्छरों के हरीफ बनकर उनकी मादा मच्छरों की तरफ रजू करते हैं चूंकि ये एक दूसरे के लिए नामुवाफिक होते हैं जब मादा मच्छर अंडे देती है तो उनकी अफजाइश नहीं होती जिससे इलाके में मच्छरों की आबादी में इजाफा नहीं होता
So the eggs that are laid,
मादा मच्छर के अंडे पनप नहीं सकते इसलिए उनकी अफजाइश नहीं होती तसव्वुर करें कि अगर हम ये भूल बाचिया नर मच्छर मैदान में छोड़ते हैं तो ये जंगली मच्छरों के मद्दे मुकाबल मादा के पास जाएंगे जिससे इलाके में मच्छरों की आबादी बतदरीज कम होती जाएगी
इस अहलकार के मुताबिक मच्छरों की भरमार वाले इलाके में وہاں اس طریقے کے استعمال سے آبادی میں 90% کمی دیکھی گئی ہے.
In terms of mosquito population,
ہم نے ان علاقوں میں مچھر کم ہوتے دیکھے ہیں جہاں وول باچیا مچھروں کو چھوڑا گیا تھا. تاریخی اعتبار سے ان علاقوں میں مچھروں کی آبادی کی سطح بلند تھی اور آج ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے ہم اس طرح کی کم سطح دیکھ رہے ہیں, جس کے معنی ڈینگی کے خطرے میں کمی ہے.
یہ حکمت عملی آسٹریلیا میں بھی کامیاب رہی, لیکن چند ماہرین کا کہنا ہے کہ سنگاپور جیسے گنجان آباد شہری علاقے میں یہ شاید ایک حد تک ہی کارگر ہو سکتا ہے. سنگاپور نیشنل یونیورسٹی اسپتال میں متعدی امراض کے ماہر اور سینئر کنسلٹنٹ پال تمبایا نے اس کے کارگر ہونے کے بارے میں شک کا اظہار کیا ہے.
مجھے اس بارے میں شک ہے. ہاں, یہ شمالی کوئنز لینڈ میں کارگر ثابت ہوا تھا جہاں گنجان آبادی نہیں ہے, لیکن سنگاپور جیسے انتہائی گنجان آباد شہر میں یہ بہت مشکل ہوگا. وہ مچھر کو پکڑ کر یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ کیا یہ نر ہے یا مادہ, تو وہ اسے مار دیں گے اور یوں ایک لحاظ سے پروجیکٹ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. سو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ سنگاپور میں یہ کتنا مؤثر ہوگا.
ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ایران کی جانب سے اپنے ایٹمی پروگرام کو وسعت دینے کے اعلانیہ عزم, بلیسٹک میزائلوں کے تجربے, بشار الاسد کی قاتل حکومت اور دہشت گرد گماشتوں کے لیے اس کی جاری حمایت, اور اپنے مطلق العنان حلیف چین کے ساتھ 25 سالہ اسٹریٹجک شراکت کے قیام کے لیے مبینہ مذاکرات جیسے اقدامات نے دنیا بھر میں خدشات پیدا کر دیے ہیں. ایران کی حکومت کی مضموم سرگرمیوں سے متعلق تشویش کی فہرست میں جو بات لازمی طور پر یاد رکھنے کی ہے وہ اس حکومت کی جانب سے مسلط کیے گئے وہ مسائل ہیں جن سے ایرانی عوام دوچار ہیں. ایران کے اندر انسانی حقوق سے متعلق نیو یارک میں قائم مرکز نے حال ہی میں اطلاع دی ہے کہ عورتوں اور طلباء کے حقوق کی علمبردار ممتاز کارکن بہار ہدایت کو 4 سال اور 8 مہینے قید کی سزا سنائی گئی ہے. جنوری 2020 میں پاسداران انقلاب کی جانب سے یوکرین کے ایک مسافر بردار طیارے کو گرائے جانے کے بعد انہوں نے تہران میں ایک پرامن مظاہرے میں شرکت کی تھی, جس کے بعد ہی ان پر قومی سلامتی کے خلاف اجتماع اور سازباز کرنے اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈا جیسے جعلی الزامات لگا دیے گئے. ایک ٹویٹ میں محترمہ ہدایت نے طیارے کے گرائے جانے کے واقعے میں 176 افراد کی ہلاکت کا موازنہ ان سینکڑوں ایرانیوں سے کیا تھا جنہیں ملک کی سیکیورٹی فورسز نے اس وقت ہلاک کر دیا تھا جب نومبر 2019 میں پورے ملک میں حکومت مخالف احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. محترمہ ہدایت پہلے ہی شہری حقوق کی سرگرمیوں کے لیے 6 سال سے زیادہ عرصے تک کی قید کاٹ چکی ہیں. وہ یوکرین کے طیارے کے گرائے جانے پر احتجاج کے لیے حکومت کی جانب سے سزا کا نشانہ بننے والوں میں تنہا نہیں ہے. اس المیے پر کسی پر بھی فوجداری الزام نہیں لگایا گیا ہے. اس سانحے میں پاسداران انقلاب نے جو کردار ادا کیا اس کے خلاف آواز اٹھانے کی جرات کرنے پر درجنوں دوسرے ایرانیوں کو بھی قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں اور بعض صورتوں میں ان کو کوڑے بھی لگائے گئے ہیں. امریکہ نے بہار ہدایت اور دوسرے احتجاج کرنے والے ایرانی عوام کے مصائب کو فراموش نہیں کیا, جبکہ وہ اپنے بنیادی انسانی حقوق پر زور دینے کی کوشش میں مصروف ہیں. امریکہ بدستور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ایرانی حکومت کی تنبیہ کرتا رہا ہے اور سرکاری عہدیداروں کے خلاف برابر تعزیرات عائد کر رہا ہے, جن میں وزراء, جج حضرات, قانون نافذ کرنے والے اور فوجی عہدیدار شامل ہیں جو اختلاف کو زبردستی دباتے ہیں. اور امریکہ نے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی اپنی مہم جاری رکھی ہوئی ہے تاکہ ایران کی حکومت کو ایران کے اندر اور باہر اپنی مذموم روش پر عمل پیرا رہنے کے لیے وسائل سے محروم کر دیا جائے. جیسا کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا دیکھ رہی ہے, اور جبکہ ایران کی حکومت خود اپنے عوام کو طویل عرصے سے برابر مصائب کا نشانہ بنا رہی ہے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ امریکہ ایرانی عوام کی اس آواز کی حمایت کرتا رہے گا جسے طویل عرصے سے نظر انداز کیا گیا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
پروگرام ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ چین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے بعد بیجنگ اور اسلام آباد کے درمیان باہمی تعاون اور اعتماد گہرا ہونے کی وجہ سے پاکستان اور چین کے تعلقات مضبوط ہوئے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع محمد میں سنگ مرمر کی کان میں تودہ گرنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 19 ہو گئی ہے، جبکہ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان میں خواتین صحافیوں نے کہا ہے کہ آن لائن ہراسگی کے مضموم اور گھناؤنے حملے ان کے کام، ذہنی صحت اور سلامتی کو متاثر کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے ڈیجیٹل میڈیا کے فوکل پرسن ڈاکٹر ارسلان خالد نے کہا ہے کہ بدزبانی اور غلط خبروں کو قابل قبول قرار نہیں دیا جا سکتا اور الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے قانون کے تحت سوشل میڈیا کے حوالے قواعد و ضوابط جلد کابینہ سے منظور کیے جائیں گے۔ بھارت اور چین کے وزرائے خارجہ ایس جے شنکر اور وانگی کے درمیان 10 ستمبر کو روس کے دارالحکومت ماسکو میں ہونے والی متوقع ملاقات سے 2 روز قبل ایک بار پھر مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر دونوں ملکوں کے مابین سرحدی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے۔ بہجت جیلانی آپ سے اجازت چاہتی ہے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔